الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کے مقدمے میں مسلمانوں کے بدحال ہونے، مصیبتوں سے دوچار ہونے اور طرح طرح کے تکالیف میں مبتلا ہونے، ذلت اور رسوائی سے دوچار ہونے کے تین اسباب بیان فرمائے ہیں. ایک جہالت، یعنی دین سے جاہل ہونا اور دین سے ناواقف اور بے خبر ہونا. اس کی وجہ سے بھی مسلمان کو اس دنیا کے اندر زبردست نقصان اور خسارہ اور پریشانی اور تکالیف ہو رہی ہے، اور بہت سی مصیبتوں اور پریشانیوں کا یہ بہت بڑا سبب ہے، جس کی تفصیل گزشتہ منگل کو بیان کی گئی تھی، اور اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں یہ اسباب تاکہ ہم اپنے اندر اگر ان میں سے کوئی سبب پایا جاتا ہو تو اس کو دور کریں. دوسرا سبب حضرت نے بیان فرمایا ہے فقر و فاقہ، افلاس اور تنگ دستی، اور تیسرا سبب بیان فرمایا ہے تشویشات اور پریشانیاں. تو دوسرا سبب بھی بلا شبہ ایسا ہے کہ اس نے مسلمانوں کی کمر توڑی ہوئی ہے. مہنگائی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، اور بغیر کسی لگام کے بڑھتی جا رہی ہے. کوئی اس کا پیمانہ نہیں ہے، کوئی اس کا معیار نہیں ہے، کوئی اس کا قاعدہ نہیں ہے، بس بے تحاشا مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. اور یہاں تو بڑھ رہی ہے، دوسرے ممالک میں بڑھ چکی ہے. ایسا لگتا ہے کہ پاکستان بھی اب انہیں کے برابر پہنچنے کے لیے رواں دواں ہے. 15 روپے لیکن بہرحال دنیا میں بے شمار مسلمان فقر و فاقہ اور تنگ دستی میں مبتلا ہے، جس کی وجہ سے ان کا جینا محال ہو رہا ہے، اور فقر و فاقہ کی وجہ سے ظاہر ہے کہ آدمی کی بہت ساری ضروریات پوری نہیں ہوتی، تو طبیعت پریشان رہتی، آدمی متفکر رہتا ہے، رنج و غم اور صدمات اس پر چھا جاتے ہیں، فکریں اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں، خدا نہ خواستہ بالکل آمدنی نہ ہو تو پھر تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، اور اگر آمدنی ہو اور نہایت قلیل ہو وہ بھی اس کو طرح طرح کی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، غرض کے فقر و فاقہ اور تندرستی بھی ایک مستقل سبب ہے مسلمانوں کی پستی کا، ان کی ذلت کا، ان کی رسوائی کا، اور ان کے مصائب اور پریشانیوں کا. ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں اور بھی بہت سے ممالک میں غریب مسلمانوں کی بڑی کثرت ہے، بلکہ زیادہ تر تو غریب ہیں. جو لوگ امیر اور خوشحال ہیں وہ زیادہ نہیں. اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی سارے مسلمان رئیس اور مالدار نہیں ہیں، وہاں بھی بہت سے مسلمان تنگ دست ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں. تو یہ تنگ دستی اور فقر و فاقہ اور افلاس، اس نے بھی مسلمانوں کو پریشان کیا ہوا، اور بلا شبہ یہ پناہ مانگنے کی چیز ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں، اللہ بچائے اللہ بچائے، کہ جو اس تنگ دستی سے اور غربت اور افلاس سے عاجز ہو کر کے بالآخر کفر کے آغوش میں چلے جاتے ہیں. کوئی عیسائی بن جاتا ہے، کوئی مرزائی بن جاتا ہے، کوئی آغا خانی بن جاتا ہے. ہمارے پاکستان میں جو گلگت اور چترال کا علاقہ ہے، یہ پسماندہ علاقہ کہلاتا ہے، جہاں اکثر مسلمان تنگ دست ہیں، وہیں پر یہ عیسائی مشینریاں اور این جی اوز اور مختلف عالمی تنظیمیں وہاں ان مسلمانوں کی طرح طرح سے خدمت کرتی ہیں، ان کی مالی معاونت کرتی ہیں، تعلیمی سہولتیں فراہم کرتی ہیں، ان کے روڈ بناتی ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بجلی گھر بناتے ہیں، ہسپتال بناتے ہیں، وہاں ان کا مفت علاج کرتے ہیں، اور یہ تمام سہولتیں اور آسانیاں پہنچا کر کے ان کو اپنے مذہب کی طرف راغب کرتے ہیں. فقر و فاقہ اس کا سبب ہے. اور ہمارے ان شہروں میں ان غیر مسلموں کی جو تعلیم گاہیں ہیں یا جو ان کے ہسپتال ہیں یا ان کے رفائی ادارے ہیں، وہاں پر بھی خفیہ خفیہ یہ کام ہوتا ہے. تو اسلام سے اللہ بچائے ہٹ کر ایمان دے کر دنیا کا تھوڑا سا نفع حاصل کرنا، اس کا یہ سبب فقر افلاس ہے، تنگ دستی ہے۔ اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، صحابہ اکرام کے زمانے میں تو زیادہ مال و دولت کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ ایمان اتنا مضبوط تھا، دین پر عمل اتنا مستحکم تھا کہ ان دونوں باتوں کی وجہ سے دل مضبوط تھا، اور دل کی مضبوطی کی وجہ سے ان کو مال سے قوت لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے مال کی طرف زیادہ توجہ نہیں تھی، آخرت کی طرف زیادہ توجہ تھی۔ فقر و فاقہ و تنگی بھی ان کے آئے استقلال کو حرکت نہیں دے سکتی تھی، ہٹانا تو بہت دور کی بات ہے، ہلا بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن پھر بعد میں وہ زمانہ خیر و قرون کا ختم ہو گیا، ایمان بھی کمزور ہو گیا، اعمال کے اندر بھی کمزوری آ گئی، تو پھر ایسی صورت میں اب یہ مال دین اور ایمان اور عزت بچانے کے لیے ڈھال بن گیا۔ اس لیے اب کم از کم وقت ضرورت مال مطلوب ہے، درکار ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا اگر ہمارے پاس یہ اشرفیاں نہ ہوتی تو یہ حکومت کے لوگ اور مالدار لوگ ہمیں ناک پہنچنے کا رومال بنا لیتے، یعنی ہم ان کے محتاج ہوتے اور پھر وہ جس طرح چاہتے ہمیں استعمال کرتے، ہم ان کے سامنے حق بھی نہ کہہ سکتے کیونکہ ان سے ہماری ضرورت وابستہ ہے، اور پھر وہ ہمیں ناک کے روال کی طرح جس طرح چاہتے استعمال کرتے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بقدر ضرورت مال ہے، جس کی وجہ سے ہماری عزت ہے، اور اس عزت کی وجہ سے وہ بھی ہماری عزت کرتے ہیں، اور وہ عزت جو ہے وہ ان کا عزت کرنا اور یہ مال کا ہونا یہ ہمارے دین کی حفاظت کا ذریعہ بنا ہوا ہے، ہمیں ان کی طرف کوئی دلچسپی اور رغبت نہیں ہے، اب ہم ان کے محتاج نہیں، وہ ہمارے محتاج ہیں۔ اس لیے اب ضرورت ہے اپنی حفاظت کی، اور مال بھی اس کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو جس کے پاس جتنا مال ہے، چاہے تھوڑا سا ہو، اس کو بہت سنبھال سنبھال کے رکھے، بہت ہی احتیاط سے خرچ کرے، بلکہ کوئی کسی نہ کسی جائز طریقے سے اس کے بڑھانے کی فکر کرے، مثلا کسی کو خالص بل اعتماد ذریعہ مل جائے تو مضاربت پر دے دے، بس قابل اطمینان اور قابل اعتماد ذریعہ ملنا شرط ہے، جو اس زمانے میں تقریباً ان کا ہے۔ یا کہیں شرکت میں دے دے، اور اگر خود کرے تو اس کے جو شرائط ہیں انہیں بجا لائے، جو کام کرے پہلے اس کا تجربہ حاصل کرے، پھر جو کام کرے وہ جائز بھی کرے اور اعتدال سے کرے، اس کے اندر لگ کر کے آخرت کو فراموش نہ کر دے. اور پھر آخر میں یہ فرمایا کہ یاد رکھنا مال حلال میں اسرافی کوئی گنجائش نہیں. یہ بہت بڑا قاعدہ حضرت نے بیان فرمایا، جو حلال مال ہوتا ہے وہ اکثر بہت نہیں ہوتا، کبھی کبھی تو بہت ہوتا ہے، اکثر بہت زیادہ نہیں ہوتا. اکثر مال حلال بقدر ضرورت ہوتا ہے، وہی چاہیے بھی، کیونکہ جب بقدر ضرورت ہوگا تو فقر افلاس کے دائرے سے بندہ باہر ہوگا. اور بے تاشا مال و دولت کے فتنے سے محفوظ ہوگا. کیسی عجیب بات ہے. سبحان اللہ. اور جب وقت ضرورت ہوگا تو اس کے اندر اللے ترلے کرنے کی گنجائش کہاں سے آئے گی؟ کہ کھائی نہ کھائی جہاں ضرورت ہے 5 روپے خرچ کرنے کے خرچ کر رہا 50 روپے، جہاں کوئی ضرورت ہی نہیں خرچ کرنے کی پھر بھی خامو خرچ کر رہا ہے، یہ ہے اسراف. اسراف و تبذیر نے بھی مسلمانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا. کہ اول تو مال نہیں، اگر مال کہیں سے آ بھی گیا تو اس کو ایسے ہی اسراف و تبذیر میں ضائع و برباد کر دیا اور مقرور ہو کے پھر بیٹھ گیا. پہلے قرض نہیں تھا، اب قرض بھی ہوگی. پہلے تو ایک ہی غم تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ بقدر ضرورت بھی نہیں ہے. پھر جب اللہ پاک نے کسی طرح انتظام فرما دیا تو اس میں ایسا اسراف اور بیجا استعمال کیا کہ جناب اب قرض بھی چڑھا لیا، یہ دوسری مصیبت لے کے بیٹھ گیا. تو اللہ فرمایا بھائی مال حلال میں کہیں اسرافی گنجائش ہے. فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اس کو بہت سوچ سمجھ کر بقدر ضرورت خرچ کرنا. وجہ اس کی وہی جو پہلے بیان فرما دی کہ اس سے عزت بھی تمہاری بچی ہوئی ہے، تمہارا ایمان بھی بچا ہوا ہے، تمہارا دین بھی بچا ہوا ہے، تمہاری دنیا بھی اس سے چل رہی ہے. اگر تم نے اس کو بیجا خرچ کر کے ختم کر دیا تو پھر دین کا بچنا بھی مشکل ہے اور دنیا کا گزارا بھی مشکل ہے. لہذا کسی کے پاس اگر مال ہو تو اس کو حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کو بڑھانے کی کوشش کریں. تاکہ ایمان محفوظ رہے، دین محفوظ رہے اور فقر و افلاس کی وجہ سے جو تکالیف اور پریشانیاں مسلمانوں کو لاحق ہیں ان سے محفوظ رہے. اور فقر و فاقہ بھی دو قسم کا ہے بھائی، افلاس اور تنگستی بھی دو قسم پر ہے. ایک فقر و فاقہ اختیاری ہوتا ہے اور ایک غیر اختیاری ہوتا ہے. اگر کوئی فقر و فاقہ اپنے اختیار سے اپنائے تو وہ تو بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے اور وہ محمود ہے اور وہ محبوب ہے. اس کی اس وقت تفصیل بیان کرنے کا ارادہ نہیں ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص طور سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بہت سے صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین سلف صالحین اولیاء امت کا وہ فقر و فاقہ اختیاری تھا. یہ سب زاہد تھے اور ان کے سردار سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سید الزاہدین بھی ہیں, جس طرح سید الاولین والآخرین ہیں ایسے آپ سید الزاہدین بھی ہیں کہ آپ کے برابر کوئی اس دنیا میں زاہد نہ ہوا ہے نہ ہو سکے گا. اور دوسرا زہد وہ ہے جو غیر اختیاری طور پر انسان کو لاحق ہوتا ہے, یہ ایک مصیبت ہے. اور یہ فتنہ ہے مومن کے لیے. حدیث شریف میں فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا او کما قال, کاد الفقر ان یکون کفرا. بعض مرتبہ فقر و فاقہ کفر کا ذریعہ بن جاتا ہے. فقر فاقے میں مبتلا ہو کر کے آدمی کی عزت بھی چلی جاتی ہے, عظمت و عزت آدمی کی لٹ جاتی ہے, تندرستی کی وجہ سے آدمی حرام کھانے پہ مجبور ہو جاتا ہے, چوری کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے, ڈاکہ ڈالنے پہ مجبور ہو جاتا ہے, لوٹ مار کر جاتا ہے, بھتے لیتا ہے, رشوت لیتا ہے, ایک نہیں بنانے کتنے بے شمار گناہ ہیں. اللہ بچا, اور بعض مرتبہ اللہ بچا اللہ بچا کفر اختیار کر لے. کافی عرصہ پہلے ایک مرتبہ گلگت جانا ہوا تو وہاں کے ساتھی نے بتایا کہ یہاں پر جگہ 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 آوا خانے ہیں, انہیں کثرت ہے, اور ان کا مقصد یہ کسی طریقے سے یہاں کے مسلمانوں کو ہم آخانی بنائیں, لیکن جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے. دراصل ہمارے ایمان کے محافظ بھی اللہ جل شانہ, یہ ہمارا ایمان بس ان کی عطا خاص ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں شفائیں مدائیں رکھے اور دنیا سے سلامتی کے ساتھ لے جانا نصیب فرمائے. انہوں نے وہاں پر مسلمانوں کو آغا خانی بنانے, یعنی ان کا ایمان چھیننے, پیسے کی لالچ دے کر, دولت کی لالچ دے کر, نوکری کی لالچ دے کر, عورتوں کا لالچ دے کے پورا انہوں نے پلان بنایا ہوا, اور جگہ جگہ انہوں نے اپنے اڈے قائم کیے ہوئے اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں. کالجوں میں اسکولوں میں اسی کی طرف ترغیب ہوتی ہے عام طور پر. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان ہے, ایک جگہ انہوں نے دکھلائی کہ نیچے اسکول ہے اور خانیوں کا, اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کی چھوٹی پہ مدرسہ بنوا دی. وہ مدرسے میں جانا ہوا الحمدللہ, خدا کی شان کے اکثر جگہ یہ صورت حال ہے, جہاں انہوں کو اسکول ہوگا وہاں پہ جناب ایک مدرسہ بھی ہوگا. مدرسے میں کوئی پڑھا نہیں, بس قرآن شریف کا مکتب, اور وہاں استاد ہیں کہیں ایک کہیں دو کہیں تین کہیں چار, چار تو میں نے زیادہ کہہ دیے. اس غریب علاقوں میں اتنے استاد کہاں مدرسے میں ہو سکتے ہیں, ایک دو, ایک دو, دو تین, دو تین. ایسی کہیں 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 معلمات بھی ہیں جو بچیوں کو پڑھاتی ہیں. کہتے ہیں کہ ان مکتبوں کی یہ برکت ہے کہ آج تک کوئی آغا خانی نہیں ہوا, آغا خانیوں کے بچے بھی یادیں پڑھتے وہ مسلمان ہو گئے. قرآن شریف کی برکت, اور الحمدللہ وہاں پر قرآن شریف کے مکاتب کا جال پھیلا ہوا ہے, جگہ جگہ مکتب, جہاں اسکول وہاں مکتب, جہاں اسکول وہاں مکتب. اب مکتب سے جو بچے قرآن شریف پڑھ کے جاتے ہیں وہ اپنے اسکول میں جا کر کے بھی صاحب ایمانی رہتے ہیں. اسی لیے ہمارے قابل کہتے ہیں کہ یہ مدارس اور مکاتب یہ دین کی حفاظت کا قلعہ ہے. ایمان کی حفاظت کے لائق تو کہتے ان کی تو کوشش یہ تھی کہ کسی طرح آئے خانے میں وہ خود ہی مسلمان ہو جائیں. بہرحال قاتل فقر ہے کوئی نہ کفرن یہ ہے تو فقر فاقہ اور افلاس و تنگ دستی جو ہے یہ اس نے بھی مسلمانوں کو پریشان کر رکھا ہے. اس دنیا میں ان کی ذلت اور رسوائی کا ایک بڑا سبب یہ بھی جس کی وجہ سے انفرادی طور پر بھی خدا نخواستہ کوئی اس میں مبتلا ہو وہ پریشان ہوتا ہے اور اجتماعی طور پر دو ہیں مسلمان اس میں مبتلا اور پریشان. حکیم الامت مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے حیات المسلمین میں ایسے اعمال بھی بیان فرمائے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے یہ فقر و افلاس و تنگ دستی انشاءاللہ دور ہوگی. وہ کیسے جی بولی کتاب حضرت نے لکھی جہالت بھی دور ہوگی افلاس بھی دور ہوگا پریشانی بھی دور ہوگی. یہ 300 حضرت نے بیان کرنا وہ تفصیل تو انشاءاللہ تعالی جب حضرت کی یہ باتیں شروع ہوں گی تو انشاءاللہ سامنے آئیں گے. ایک دو باتیں میں پہلے یاد کر دوں کہ سب سے بڑی وجہ تنگ دستی اور افلاس میں مبتلا ہونے کی بندے کی بدعمالیاں ہوتی. بندے کی بدعمالیاں اس کو بعض مرتبہ فقر و افلاس کے گڑھے میں پھینک دیتی ہیں اور اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہم کیا کون سی بدعمالیاں اختیار کر رہے ہیں کون کون سے ایسے گناہ اختیار کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس افلاس سے اور فقر و فاقے سے دوچار ہیں. اس کی وجہ وہی ہے کہ جہالت ہے دین سے جہالت ہے. اگر دین کا علم ہوتا تو پتہ چلتا کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں. اللہ جل شانہ نے کلام پاک میں فرمایا مَن یَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا. تو جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے مَن یَتَّقِ اللَّهَ جو شخص اللہ جل شانہ سے ڈرتا ہے یعنی تقوی اختیار کرتا ہے یہ جلو مخرج ہے اللہ تعالیٰ ہر تنگی ہر پریشانی ہر مصیبت میں اس کے لیے راہ نجات نکال دی. ویرزقہ من حیث لا یحتسب اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کو روزی عطا فرماتے ہیں جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. غیب سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دیتے اور رزق کے ایک معنی تو وہ ہیں جو ہمارے اردو زبان میں سمجھے جاتے ہیں دال روٹی لیکن شریعت میں رزق اتنا تنگ نہیں ہے جتنا ہماری زبان میں تنگ ہے. بس کھانے پینے کا نام رزق ہے. شریعت میں جب لفظ رزق بولا جاتا ہے اس سے مراد ہوتا ہے دنیا کی بھی تمام ضروریات اور آخرت کی بھی تمام حوائج. اللہ تعالیٰ غیب سے پوری فرمائے اللہ عزوجل کھانے کو ملے گا پینے کو ملے گا پہننے کو بھی ملے گا رہنے کو بھی ملے گا چلنے کو بھی ملے گا اوڑھنے کو بھی ملے گا اور اس کے علاوہ اور جو جو ضروریات اس کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے وہ سب اس کو ملیں گی جس میں اس کی عزت بھی ہے اس کی راحت بھی ہے اس کا سکون بھی ہے اس کا چین بھی ہے اور اسی طرح آخرت میں آخرت کی بھی اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضروریات اپنے فضل سے پوری فرمائیں گے. یہ ہے دیکھو میاں تھک لائے جلو مخرج ویئر دکھو میں نے سلایا تھا. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اس کا نام ہے گناہوں سے بچنے کی آدمی پوری پوری کوشش کرے جو ہو گئے ان سے معافی مانگ لے اور سچی توبہ کر لے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں، کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی تو اس سے معافی تلافی کر لیں، اور بس ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی کوشش میں لگا رہے بس مرتے دم تک، بس جب اللہ تعالیٰ اس بندے کے جذبے کی صداقت جان لیں گے کہ بندہ واقعی اب میرے نافرمانی سے بچنے کے لیے کوشاں ہے اور اخلاص کے ساتھ اب یہ میری نافرمانی سے بچنے کے لیے رواں دواں ہو گیا ہے، بس پھر وہ اپنا وعدہ پورا فرما دے. اب یہ نسخہ تو اتنا آسان ہے کہ ہر مسلمان اس کو اختیار کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں گناہ سے بچنے میں تو نہ آدمی کے پیسے خرچ ہوتے ہیں، نہ دولت خرچ ہوتی، نہ کوئی خاص طاقت خرچ ہوتی ہے، بس پکا ارادہ کرنا ہے اور اعضاء و جوارح کو، ظاہر و باطن کو، دل و دماغ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش میں لگانا ہے. اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ میں بس مجھ سے آئندہ گناہ ہوگا ہی نہیں، اس کی بھی کوئی شرط نہیں ہے، بس کوشش کرنا شرط ہے، بس کوشش میں لگ جائے پھر دیکھیں. کچھ دنوں کے بعد ہی روزی کی بارش شروع ہو جائے، کہاں سے آئے گی؟ وہ فرما دے پہلے جہاں وہاں گمان بھی نہیں ہوگا وہاں سے دروازہ کھل جائے گا، ضرورت وہاں سے پوری ہو جائے، جو چاہے جب چاہے تجربے کر کے دیکھ لیں. چلو بھائی تجربے کی بات ہو گئی، کہ 40 دن تجربہ کر کے دیکھ لو، وہ 40 دن تک کوئی بدنگاہی نہیں ہوگی، بد زبانی نہیں ہوگی، جھوٹ نہیں ہوگا، کسی غیبت نہیں ہوگی، جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے، جھوٹا وعدہ نہیں کریں گے، کسی کو ماریں گے نہیں، کسی کو پیٹیں گے نہیں، کسی سے لڑیں گے نہیں، کسی سے جھگڑا نہیں کریں گے، نماز نہیں قضا کریں گے، جماعت نہیں چھوڑیں گے. بس 40 دن تک بالکل نیک بن کے دکھاؤ، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ 40 دن میں آپ کو دکھا دیں گے کہ بھئی یہ انہوں نے جو کچھ فرمایا وہ کیسا سولانے سچ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ لکھپتی ہو جائے گا، لیکن پتہ ضرور چل جائے گا کہ واقعی یہ جو کچھ فرمایا صحیح ہے، اور اس کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا 40 دن سے پہلے، چلے سے پہلے، چلے کے بعد. تو یہ نسخہ تو ایسا ہے کہ سارے دنیا کے مسلمان اگر اختیار کر لیں تو پھر ساری دنیا بھی چھا جائیں، آخرت میں بھی فلاح، دنیا میں بھی فلاح، اور کوئی ہو نہ ہو ہم تو کر لیں، ہم تو تیار ہو جائیں بھائی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ اور چیزیں بھی معاون اور مددگار ہیں، اگر ان کو بھی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا، وہ میں انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا. اب دعا کر لیں اللہ تعالی اپنے فضل سے ہم کو اور امت مسلمہ کو اختیاری وہ غیر اختیاری فقر و افلاس سے نجات عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد المصطفى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہم سب کی جہالت بھی دور فرما یا اللہ، فقر و اخلاص بھی دور فرما، تشویشات و پریشانیاں بھی دور فرما یا اللہ، ہماری جہالت بھی دور فرما یا اللہ، تنگدستی بھی دور فرما، یا اللہ تشویشات و پریشانیاں بھی دور فرما، اور سب مسلمانوں کی دور فرما، یا اللہ سب مسلمانوں کی دور فرما، ان تمام اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جو ان اسباب کو دور کرنے والی ہیں، یا اللہ ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما، ہم کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما، یا اللہ عافیت کاملہ عطا فرما، اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما، یا اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما، خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما، یا اللہ خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی واصحابہ اجمعین، آمین.